الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان کے جسم میں مختلف اعضاء ہیں اور ہر عضو کا اپنا کام ہے. آنکھ کا کام دیکھنا، زبان کا کام بولنا، کان کا کام سننا، دماغ کا کام سوچنا. تو مختلف اعضاء کے مختلف کام ہیں. دل کا کام ہے محبت کرنا. ہر انسان کا دل کسی نہ کسی سے تو محبت ضرور کرتا ہے. دل بحر محبت ہے، محبت یہ کرے گا. لاکھ اس کو بچا تو یہ کسی پر تو مرے گا. ایک شاعر نے کہا، پتھر سے ہو، خدا سے ہو یا پھر کسی سے ہو، آتا نہیں ہے چین محبت کیے بغیر. جیسے آنکھ دیکھے بغیر نہیں رہتی، دل بھی محبت کیے بغیر نہیں رہتا. اب جب دل نے محبت کرنی ہی ہے تو کیوں نہ انسان اللہ سے محبت کرے. اگر دل میں اللہ تعالی کی محبت ہوگی تو دل منور ہوگا، اور اگر دل میں مخلوق کی نفسانی شیطانی محبت ہوگی تو دل سیاہ ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہوتی ہے. گویا ایمان والے کی یہ پہچان ہے. آپ پہچاننا چاہیں کہ ایمان کتنا مضبوط، تو یہ دیکھیں کہ دل میں اللہ کی محبت کی حرارت کتنی ہے. اگر دل کی انگیٹھی ٹھنڈی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس نہیں ہوتی تو ایمان کمزور ہے، اور اگر دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو ایمان مضبوط ہے. اب صالح کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ محبت الہی کیسے حاصل ہو. اس کے لیے انسان اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے اور سیکھ کر کرے. اگر خود کرے گا تو یہ محبت پیدا نہیں ہوگی، سیکھ کر کرے گا تو یہ محبت پیدا ہوگی. ذکر کے تین بڑے فائدے ہیں. پہلا فائدہ کہ ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے. جو نفسانی شیطانی خیالات ذہن میں رہتے ہیں اس کو فکر کی گندگی کہتے ہیں. تو ذکر کی کثرت سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے. اور دوسری بات، ذکر سے انسان کے دل میں ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ کرے گا اتنا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی جائے گی، مضبوط ہوتی جائے گی. تو ذکر سے فکر کی گندگی دور ہوتی ہے اور ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور تیسری بات کہ ذکر انسان کی روح کی غذا ہے. ذکر سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے. کتنا انسان کیوں نہ پریشان ہو، غمزدہ ہو، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لے दिल के सब गम दूर हो जाते हैं। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है खुदा को याद करने से। न दुनिया से, न दौलत से, न घर आबाद करने से सुकून दिल तो मिलता है खुदा को याद करने से। तो जो बंदा सुकून दिल चाहे वो अल्लाह को कसरत से याद करे। जिक्र की कसरत से जब अल्लाह की मोहब्बत मजबूत हो जाएगी तो फिर मोहब्बत के अपने कुछ असरात हैं। पहला असर मोहब्बत का ये है कि इंसान मां से वहां से कट जाता है। जो लोग दुनियावी रोग दिलों में पालते हैं ये अलामतों में भी नजर आती है। कोई अगर इनका दिल कहीं अटक गया तो किसी से बात करना भी पसंद नहीं करते। नौजवान बच्चे अपने कमरों में घुसे रहते हैं, अहले खाना के साथ मिलकर खाना नहीं खाते। मैं बाद में खा लूंगा, मुझे अभी भूख नहीं है। असल में उसको लोगों में बैठना ही अच्छा नहीं लगता। ये मोहब्बत की तासीर है कि मोहब्बत इंसान को मां से वासे काट चुकी है। और इसकी दलील कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, वज़कुर इस्मा रब्बिक वतबत्तल इलैहि तबतीला। जिक्र कर अपने रब के नाम का। भाई रब का नाम कौन है, कौन सा है? अल्लाह। इसका मतलब यह कि हम अल्लाह के लफ्ज का जिक्र करेंगे तो यह हमें मां सिवा से का इनकता नसीब हो जाएगा। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। मोहब्बत वाले बंदे के दिल की कैफियत ये होती है कि बस मैं अकेला हूं। हजरत मैजूब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, तमन्ना है कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, तमन्ना है कि अब ऐसी जगह कोई कहीं होती, अकेले बैठे रहते याद उनकी दिल नशीं होती। बाग में लगता नहीं सहरा से घबराता है दिल। बाग में लगता नहीं सहरा में घबराता है दिल, अब कहां ले जाके बैठे ऐसे दीवाने को हम। अरबी का मकूला है, फमन इस्तअनस बिलनास फहुवा मिन अहलिल इफलास। जिसको इंसानों से मिलके सुकून मिलता है वो साहिब इफलास है, काबिल रहम है वो बंदा। मिर्जा गालिब का शेर है, रहिए अब ऐसी जगह चलकर के जहां कोई ना हो। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहां कोई ना हो, हम नवा कोई ना हो और राजदार कोई ना हो। पड़ी अगर बीमार तो कोई ना हो तीमारदार, और अगर मर जाइए तो नोहा खां कोई ना हो। ये मोहब्बत इंसान को ऐसे मखलूक से मां सिवा से मुनकते कर देती है। सिवाय महबूब के दिल में कुछ और नहीं होता। हत्ता के जन्नत के बारे में सोचना भी अच्छा नहीं लगता। यही वजह थी कि राबिया बसरिया एक हाथ में पानी का लोटा اور دوسرے ہاتھ میں آگ کی چنگاری لے کر جا رہی تھی. غلب حال کی کیفیت تھی. کسی نے پوچھا کہ رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ میں نے سنا ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں جنت کی تمنا میں یا دوزخ کے خوف سے، تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھا دوں اور اس آگ سے پوری جنت کو جلا دوں تاکہ لوگ اللہ کے لیے اس کی عبادت کرے، ان چیزوں کی جیسے عبادت نہ کرے. حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمت اللہ نے لکھا ہے، ایک بزرگ تھے ممشاد دینوری رحمت اللہ علیہ، ان کا جب سکرات موت کا وقت آیا تو قریب ان کے مریدین تھے، کسی نے دعا کی یا اللہ ہمارے شیخ کو جنت الفردوس میں کا اعلی مقام عطا فرما. تو جب اس نے دعا کی کہ ہمارے شیخ کو جنت کا اعلی مقام عطا فرما، تو انہوں نے بند آنکھیں کھولی، اس کی طرف دیکھا اور فرمانے لگے کہ 20 سال جنت پوری زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے پیش ہوتی رہی، میں نے ایک مرتبہ بھی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. تم جنت کی دعا کر رہے ہو، میں نے 20 سال میں ایک دفعہ بھی جنت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا. مجھے جنت نہیں چاہیے، جنت کا بنانے والا چاہیے. سید العاشقین ابن فارض رحمت اللہ علیہ کی جب وفات ہوئی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے جنت کو پیش کیا گیا. مومن کو جنت میں اس کا گھر دکھایا جاتا ہے، حدیث پاک سے ثابت ہے. تو جب ان کو جنت میں ان کا گھر دکھایا گیا تو انہوں نے شعر پڑھا، ان کان منزلتی فی الحب عندکم، اے اللہ اگر آپ کی محبت میں میرا یہ منزل ہے کہ اس محبت کے بعد مجھے اس باغ میں جنت کی جگہ مل جائے گی، ما قد رأيت فقد ضيعت ايامي، میں نے کیا دیکھا، اللہ میں نے تو اپنی پوری زندگی کو برباد کر لیا. مجھے یہ باغ نہیں چاہیے، باغ کے اندر یہ محل اور مکان نہیں چاہیے، اللہ مجھے تو اس باغ کے بنانے والے کا دیدار چاہیے، وہ مجھے مقصود ہے. تو محبت کی پہلی نشانی انقطاع عن المخلوق کا حاصل ہونا. دوسری نشانی الانس بالخلوہ، تنہائی اچھی لگتی ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایسی کیفیت تھی، ثم حبب الیہ الخلا، محبوب کو تنہائی اچھی لگتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتے کا کھانا لے کے غار حرا میں جا کے اپنا وقت گزارا کرتے تھے. آپ ذرا غور کریں، اس وقت کوئی ٹریفک کا شور تو ہوتا نہیں تھا، نہ اس وقت کوئی انڈسٹری تھی، نہ مکہ مکرمہ کی آبادی بہت زیادہ تھی، وہ تو ویسے ہی چھوٹا سا شہر تھا اور خاموشی تھی. اس کے باوجود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں وقت گزارنا چاہتے تھے. گھر میں کون تھا؟ یا خدیجہ الکبریٰ تھی یا بچے ہوں گے چند ایک، گھر میں تو اور لوگ بھی نہیں تھے. اس کا مطلب یہ کہ محبت ایسی کیفیت پیدا کر دیتی ہے، بندہ کسی کو پاس دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، بس الگ تھلگ بیٹھا رہوں. ایک ایک ہفتہ غار حرا کے اندر گزارتے اور پھر گھر واپس تشریف لاتے. اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ اس وقت نہ قرآن اترا تھا، نہ اس وقت نماز کا حکم تھا. تو جب نہ تلاوت تھی نہ نماز تھی تو پھر غار حرا میں کیا کرتے تھے؟ سوچنے کی بات ہے، غار حرا میں بیٹھ کے فقط اپنے رب کو یاد کرتے تھے. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. بس فرصت کے رات دن ہو اور انسان اللہ کے خیال میں بیٹھے رہے. یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، ورنہ پھر ہم سے گفتگو نہ کرے، دیکھ لے جلوہ تیرا جو ایک بار، غیر کی پھر وہ آرزو نہ کرے۔ سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں مصر میں، ان کے حالات کی زندگی میں لکھا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تفصیل تھی کہ مراقبے سے اٹھتے تھے اگر قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، یا مراقبے سے اٹھتے تھے جب نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا، نماز پڑھ کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، قضاء حاجت سے فارغ ہو کے پھر مراقبے میں بیٹھ جاتے تھے، ہر وقت مراقبہ۔ وہ 40 دن ایسے گزارتے تھے کہ 40 دن مراقبے میں ہی رہتے تھے، اور اتنا ذکر کرنے کی وجہ سے ان کے چہرے پہ ذکر کا نور اتنا تھا، لوگ ان کا چہرہ دیکھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، تو وہ اپنے چہرے کو کپڑے سے چھپایا کرتے تھے۔ جیسے عورتیں نقاب کے ذریعے اپنے کپڑے کو چھپاتی ہیں، سید احمد بدوی رحمت اللہ علیہ بھی اپنے چہرے کو لوگوں سے چھپاتے تھے، ان کے چہرے کا نور دیکھ کے لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تھا تو مصر کی عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھی تھیں۔ تو اس ذکر کی وجہ سے چہرے پہ نور اتنا آ جاتا ہے۔ یہاں سے ہمارے مشائخ نے خانقاہوں میں چلہ شروع کروایا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک ہفتہ غار حرا میں رہتے تھے تو ہمیں بھی اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ سالکین آتے تھے اور 40-40 دن ان کی خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ خانقاہ کا نام جو ہے نا، یہ فارسی سے نکلا ہے، فارسی کی زبان سے، یہ اسلب کا خانہ گاہ۔ چھوٹے چھوٹے کمرے بنائے ہوتے تھے جس میں صرف ایک مسلح بچھایا جا سکتا تھا، سالک اسی مسلح پہ بیٹھ کے عبادت کرتا تھا، نماز پڑھتا، تلاوت کرتا، اور جب نیند آتی تو اسی مسلح پہ لیٹ جاتا۔ دائیں بائیں ہر طرف دیواریں ہوتی تھیں۔ وہ جو چھوٹا سا کمرہ ہے وہ ایک خانہ ہوتا تھا، اور چونکہ کئی سارے خانے بنے ہوتے تھے تو اس کا نام تھا خانہ گاہ، اور آہستہ آہستہ وہ خانہ گاہ جو تھی وہ خانقاہ کے لفظ سے مشہور ہو گئی۔ اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، اب تو میں ہوں اور شغل یاد دوست، ساری جھگڑوں سے رہائی ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی۔ تو جب تنہائی میں یہ وقت گزارا جاتا ہے تو دل سے ساری تمنائیں ختم ہو جاتی ہیں۔ پھر تیسری علامت کہ انسان کو قرآن مجید کی تلاوت اچھی لگتی ہے، محبت ہو تو اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اسی لیے نفسانی شیطانی محبتیں پالنے والے ہر وقت فون و ہاتھ میں ہوتا ہے اور بہانے بنا بنا کے اپنے محبوب کو کالنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی میسج بھیج رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا میسج پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کا وقت ہی اسی میں گزرتا ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کے ہم کلامی کا ذریعہ ہے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ پھر وہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ تو ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، یہ ہم کلامی اچھی لگتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بیٹھ کے قرآن مجید پڑھتے رہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم ما شبعتم من کلام ربکم، اگر تمہارے دل گناہوں کی ظلمت سے صاف ہوتے تو یہ قرآن پاک کے پڑھنے سے کبھی نہ بھرتے، ہر وقت قرآن پڑھنے کو دل کرتا. آج کل تو حافظ قرآن کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، سارا دن گزر جاتا ہے اور حافظ قرآن ایک پارا بھی نہیں پڑھتا. دل کی ظلمت ہوتی ہے، دل گناہوں کے آثار کی وجہ سے سخت ہو چکا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے گھنٹوں مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھتے رہتے ہیں. میرے والد گرامی حافظ قرآن نہیں تھے، مگر ایک منزل روزانہ پڑھنے کی معمول تھا. ہر ساتویں دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا، سات منزلیں ہیں، ہر جمعرات کے دن وہ قرآن پاک کے ختم کی دعا کر رہے ہوتے تھے. میں نے اپنی زندگی کے 25-30 سال ان کا یہ معمول دیکھا، ہر جمعرات کے دن قرآن پاک ختم ہوتا تھا. ان کے لیے 4-5 پارے روزانہ پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں تھا. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، چنانچہ ہمارے متعلقین میں بعض ایسے لوگ ہیں جو روزانہ ایک منزل پڑھتے ہیں. 4 خواتین ایسی ہیں جن کی زندگی کا معمول روزانہ ایک قرآن مجید پڑھنے کا ہے، اور عجیب بات کہ اس میں سے ایک نوجوان بچی ہے اور ڈاکٹر نے اس کو کینسر کی مریضہ بتایا ہے، کینسر کی پیشنٹ ہے، وہ بھی ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کرتی ہے. تو اگر آج کے دور میں بھی ایک قرآن پاک پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ روزانہ ایک پارا کی تلاوت بھی نہیں کر پاتے؟ محبت میں یہ کمی کی علامت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا، ٹائم نہیں نکلتا. جیسے بھوک ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانے کا ٹائم نکال لیتا ہے، ایسے جب دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے تو انسان قرآن مجید پڑھنے کے لیے وقت نکال لیا کرتا ہے. من احب محبوبا کان کلامہ احب شیئن الیہ. حسن بصری رحمتہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لذت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، لذت کو 3 چیزوں میں تلاش کرو، ایک اللہ کے ذکر میں، دوسرا تلاوت قرآن مجید میں، اور تیسرا نماز میں. اور اگر ان 3 چیزوں میں تجھے لذت نہ ملے، فَعْلَمُ أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقْ، سمجھ لو کہ اللہ نے دروازے کو بند کر دیا ہے. اگر ان 3 چیزوں میں لذت نہیں ملتی تو تمہارے لیے دروازہ بند ہو چکا ہے. ہمارے اکابرین پوری رات نماز میں ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات تہجد میں اس آیت کی تلاوت کی، ان تعذبہم فانہم عبادک، پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے، بار بار پڑھتے رہے. کیوں بار بار پڑھتے تھے؟ بار بار پڑھنے کا لطف آتا تھا. آج کل کے دور میں کھانے کی ایک چیز ہے چنگم، بچے منہ میں ڈال لیتے ہیں تو چباتے ہی رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے ہیں، ان کو چبانے میں اتنا مزہ آتا ہے، ایک ایک گھنٹہ، دو دو گھنٹے اس کو چباتے رہتے ہیں. تو جس طرح بچوں کو چنگم کھانے میں مزہ آتا ہے اور کئی کئی گھنٹے اس کو چباتے رہتے ہیں، اللہ والوں کو قرآن مجید کے پڑھنے میں مزہ آتا ہے، وہ ایک ہی آیت کو کئی مرتبہ پڑھتے رہتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ 2 رکعت کی نیت باندھی، جب سلام پھیرا تو دیکھا کہ صبح کا وقت قریب ہے، دعا مانگنے بیٹھی اور دعا میں یہ کہا، یا اللہ میں نے تو 2 ہی رکعت کی نیت باندھی تھی، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، میری 2 رکعت میں تیری ساری رات ختم ہو گئی. ان کو راتوں کے چھوٹے ہونے کا شکوہ ہوتا تھا، قرآن پاک پڑھنے کا ایسا مزہ آتا تھا. गर्मी के मौसम में एक बंदा बहुत ज्यादा पसीने में शराबू घर में आता है, उसको अगर आइसक्रीम मिल जाए तो कितने मजे ले लेके खाता है। हर मर्तबा जो आइसक्रीम को मुंह में डालता है तो उसको नया लुत्फ होता है। जिस तरह गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का हर लुकमा खाने का मजा अलग है, इसी तरह अल्लाह वालों को कुरान मजीद के पढ़ते हुए हर आयत के पढ़ने का मजा अलग आता है। अब गौर कीजिए, अगर कुरान पाक की लज्जत यह है तो फिर अल्लाह के दीदार की लज्जत क्या होगी। हाज़ा लज़्ज़तुल ख़ब्र फ़कैफ़ा लज़्ज़तुन नज़्र, खबर की लज्जत यह है तो फिर नज़्र की लज्जत क्या होगी। चौथी अलामत, नमाज पढ़ने में मजा आता है। अल्लाह के हदीस में रात को इतना लंबा क्याम फरमाते थे, हत्ता यतवर्रमत कदमाहु, कदमैन मुबारक पे वरम आ जाया करता था। सैयदा सिद्दीक अल्लाह फरमाती है कि नबी इस्लाम मेरे पास बिस्तर पर लेटे हुए थे, मुझे कहने लगे आयशा छोड़ मुझे, मैं अपने रब की इबादत करता हूं। फिर अल्लाह के बीच में वजू करके मसल्ले पे आठ गए और रात का बाकी हिस्सा उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा रेज होने में गुजार दिया। इस नमाज का मजा हर बंदे को नहीं आता, जिसने अपने दिल को बनाया हो उसको मजा आता है। शेख हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं, एक बुजुर्ग थे शेख अब्दुल वाहिद रहमतुल्लाह अलैह, उनके सामने जन्नत का तज़किरा होता रहा तो किसी ने कह दिया था कि जन्नत में नमाज नहीं होगी। उन्होंने जब ये सुना तो आंखों में आंसू आ गए। किसी ने कहा हजरत रो क्यों रहे हैं, फरमाने लगे अगर जन्नत में नमाज नहीं होगी तो फिर जन्नत का मजा ही क्या आएगा। हजरत हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह के सामने एक नौजवान ने जन्नत का तज़किरा छेड़ दिया, हूर और कसूर का तज़किरा करता रहा, हजरत खामोश रहे। जब उसने बात मुकम्मल कर ली तो हजरत ने फरमाया, भाई अगर क़यामत के दिन अल्लाह की मुझ पर रहमत की नजर पड़ गई तो मैं तो इतनी अर्ज करूंगा, अल्लाह मुझे अपने अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह अता कर दीजिए। हूरों कसूर का हमें शौक नहीं है, अल्लाह के अर्श के नीचे मुसल्ले की जगह चाहिए। हजरत मौलाना शफी खानी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा मौलाना फजल रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह को मिलने के लिए गए तो उन्होंने कहा, अशरफ अली जब मैं सजदा करता हूं मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरे महबूब ने मेरे रुखसार का बोसा ले लिया, काश के सजदे की ये लज्जत हमें भी नसीब हो जाती। हम तो बेजौक सजदे करते हैं और बेहुजूरी की नमाजें पढ़ते हैं। मौलाना यहिया रहमतुल्लाह अलैह जो शेख हदीस रहमतुल्लाह के वालिद थे, वो लंबा सजदा करते थे। मैंने अपनी जिंदगी में बाद ऐसे बुजुर्गों को देखा है जो नमाज के हर सजदे में 21 मरतबा सुभान रब्बियल आला पढ़ा करते थे, हर सजदे में 21 मरतबा। हम लोग तो 3 से ज्यादा नहीं पढ़ पाते, छुट्टी का दिन भी होता है, वक्त भी होता है, मगर शौक ही दिल में नहीं होता कि हम सजदे में सर डाल के मोहब्बत से पढ़ते रहे सुभान रब्बियल आला सुभान रब्बियल आला। वो हर सजदे में 21 मरतबा पढ़ा करते थे। तो किसी ने मौलाना यहिया रहमतुल्लाह से पूछा, हजरत आप इतना लंबा सजदा क्यों करते हैं। तो मौलाना यहिया रहमतुल्लाह ने जवाब दिया, जब मैं सजदा करता हूं मुझे यूं महसूस होता है कि मैंने अपने आका के कदमों पर सर रख दिया, अब मेरा सर उठाने को दिल नहीं चाहता। फिर 5 नमाजों से दिल को ठंडक नहीं मिलती, दिल की जो तमन्ना है वो पूरी नहीं होती, तो अल्लाह वाले नफल नमाजों को बहाना बना लेते हैं अपने दिल की तस्कीन के लिए। وضو کیا تحیت الوضو، مسجد میں قدم رکھا تحیت المسجد، ابھی صلاۃ الحاجت پڑھ رہے ہیں، ابھی شکر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ابھی صلاۃ التوبہ پڑھ رہے ہیں، ابھی اشراق، چاشت، عوابین، تہجد، ان نفل نمازوں کو وہ پڑھتے رہتے ہیں. کیوں؟ ان کو دل کو سکون ملتا ہے، نماز ان کے دل کو تسکین پہنچاتی ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں ثواب کی خاطر، تو جی اشراق پڑھ لو، ایک حج ایک عمرے کا ثواب ملے گا. اللہ والے ثوابوں کو نہیں دیکھتے، وہ تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، بندگی سے ہمیں تو مطلب ہے، ہم ثواب و عذاب کیا جانے، کس میں کتنا ثواب ملتا ہے، عشق والے حساب کیا جانے. عشق والوں کو حساب و کتاب کا کیا پتا. پھر ایک نشانی یہ بھی ہے، رضا بالقضاء، کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کی رضا سے راضی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو جس حال میں رکھے، بندہ اپنے پروردگار سے راضی ہوتا ہے. نہ تو ہجر ہے اچھا، نہ وصال اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے. عام لوگ تو خوش ہی جاتے ہیں، ان اللہ والوں کو اگر غم بھی مل جاتا ہے تو یہ غم کے حال میں بھی اپنے اللہ سے راضی ہوتے ہیں. تیرا غم تو مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. تیرا غم تو مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے. ایک اور شاعر کہتے ہیں، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، تیرے عشق نے مجھے غم دیا، میرے غم کی عمر دراز ہو، وہ مقام آئے میرے خدا، میرے عشق پہ تجھ ناز ہو. بندہ اللہ سے ایسی محبت کرے کہ بندے کی محبت پہ اللہ کو ناز ہو. حدیث پاک میں بعض بندوں کا تذکرہ اللہ فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں، دیکھو ان بندوں کو مجھ سے کتنی محبت ہے. کاش کہ ہمارا بھی نام ان بندوں میں شامل ہوتا جن کا تذکرہ اللہ اپنے فرشتوں کی محفل میں کرتے ہیں. وہ خوشی کے حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں اور غم کے حال میں بھی اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور خوشی اور غم تو اللہ کی طرف سے آتے ہی رہتے ہیں، آزمائش کے لیے، درجات کو بڑھانے کے لیے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخارا میں پڑھاتے تھے تو وقت کا گورنر ناراض ہو گیا، اس نے آرڈر جاری کر دیے، آپ اس شہر سے نہیں رہ سکتے، اب آپ اس شہر سے نکل جائیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے سوچا، میں اس شہر کی بجائے سمرقند چلا جاتا ہوں. تو وہ شہر سے نکلے اور سمرقند جانے لگے. سمرقند کے علماء کو پتہ چلا، انہوں نے متفقہ طور پر پیغام بھجوایا کہ آپ کے آنے سے یہاں پر کچھ مسئلہ ہو جائے گا، لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے شہر میں مت آئیں. بخارا والے رہنے نہیں دیتے اور سمرقند والے اپنے شہر میں آنے کی اجازت نہیں دیتے. تو جب امام بخاری رحمۃ اللہ کو پتہ چلا، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، جائیں تو کہاں جائیں، اس وقت انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، داقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی، اللہ تیری زمین پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی، اے اللہ میری روح کو قبض کر لیجئے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خالہ کے گھر میں، جو خرتنگ کی بستی میں رہتی تھی، وفات ادا کی اور امام بخاری رحمۃ اللہ وہیں پہ مدفون ہوئے. آخری وقت میں بھی ان کے اوپر یہ کیفیت آئی. حضرت قاری ابن طیب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے 50 سال محتمم رہے, 50 سال زندگی کا ایک بڑا وقت ہوتا ہے, آخری وقت میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ان کو اہتمام چھوڑنا پڑا تو وہ مدرسے کے انتظام سے الگ ہو گئے. اب آپ سوچیں ایک بندے نے ایک ادارے کو 50 سال چلایا ہو اور پھر اس گھر اس سے اس کو الگ کر دیا جائے تو دل کا کتنا صدمہ ہوتا ہے. تو دل بہت دکھی تھا اور اس حال میں انہوں نے نبی اسلام کی خدمت میں ایک نعت لکھی اور یہ نعت ان کی وفات کے بعد ان کے تکیے کے نیچے لکھی ہوئی پڑی نظر آئی اور وہاں سے انہوں نے اٹھائی. اس نعت میں وہ نبی اسلام کی خدمت میں عرض کرتی ہیں, نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا سلام لے لو, تمام دنیا کے ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں پیام لے لو. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے. یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں, نہ کوئی ہمارا نہ ہم کسی سے, تم اپنے دامن میں آج آقا تمام اپنے غلام لے لو. پھر آخری نشانی کہ ایسی حالت میں بندے کو پھر موت اچھی لگتی ہے. کیوں؟ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا کے غموں سے نجات ہو گئی. نہیں, اس لیے کہ موت کے بعد ان کو اللہ کا وصی نصیب ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں الموت جسر یوسر الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے, ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملا دیتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے, ان کے پاس ملک الموت آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے, فرمایا حل رأیت خلیلا یقبل روح خلیلہ, کیا آپ نے کوئی دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی روح کو قبض کروائے؟ تو ملک الموت نے اللہ کی خدمت میں عرض کیا, یا اللہ آپ کے خلیل تو یہ کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم کو کہو حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ, کیا تم نے کوئی دوست دیکھا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات سے انکار کر رہا ہو؟ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ روح قبض ہوگی تو میری اللہ سے ملاقات ہوگی. انہوں نے فرمایا ملک الموت اجل اجل, جلدی کر میری روح کو قبض کر دے, مجھے میرے مالک سے واصل کر دے. تو موت اچھی لگتی ہے. وکانت امراتن متعبدتن تقول, ایک عورت تھی بڑی نیک تھی, وہ یہ کہا کرتی تھی کہ اگر مجھے کہیں موت بکتی ہوئی مل جائے تو میں زیادہ قیمت دے کے اس کو خرید لوں گی, کیونکہ مرنے کے بعد مجھے میرے اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. میری زندگی تو فراق ہے, وہ ازل سے دل میں مکی سہی. میری زندگی تو فراق ہے, وہ ازل سے دل میں مکی سہی, وہ نگاہ شوق سے دور ہیں, رگ جان سے لاکھ کری سہی. مومن کو زندگی میں تو محبوب کو وصل حاصل نہیں ہوتا, فراق کی زندگی ہے, وصل کی جگہ جنت ہے. تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا, تیری رہ گزر کی زمین سے ہی. ہر مومن کا دل چاہتا ہے کہ میں جاؤں اور بیت اللہ دیکھوں, مگر ہر ایک کو وسائل حاصل نہیں ہوتے, نہیں جا سکتے. تو شاعر کہتے ہیں کہ تیرا در تو ہم کو نہ مل سکا, تیری رہ گزر کی زمین سے ہی, ہمیں سجدہ کرنے سے کام ہے, جو وہاں نہیں تو یہیں سے ہی. ہم نے تو اللہ سجدہ کرنا ہے, اگر وہاں جا کے نہیں کر پائے تو ہم یہیں پہ آپ کی محبت میں آپ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. غم زندگی سے فرار کیا، یہ سکون کیوں، یہ قرار کیا؟ ایک عاشق جو ہوتا ہے نا، وہ خوشی صرف نہیں چاہتا، اس کو محبوب کا غم بھی اچھا لگتا ہے. غم زندگی سے فرار کیا، یہ سکون کیوں، یہ قرار کیا؟ غم زندگی بھی ہے زندگی، جو نہیں خوشی تو نہیں سہی. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم. انہیں دیکھنے کی جو لو لگی تو نصیر دیکھ ہی لیں گے ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہوں، وہ ہزار پردہ نشیں سے ہی. آخری شعر عجیب کا ہے، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. اے محبوب حقیقی، آپ اپنے دیدار کا وعدہ کیجئے. سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول ہے. وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح. تو مومن کو پھر اللہ تعالی کا وصل چاہیے، کیونکہ وہ مرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس لیے موت اچھی لگتی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ایسی سچی محبت عطا فرمائے، اور جب موت آئے تو ہمارا دل اللہ کی محبت سے لبریز ہو. یہاں آنے کا مقصد اسی محبت کو حاصل کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.